سلام بی بی خدیجہ، سلام بی بی خدیجہ، سلام بی بی خدیجہ،
الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على حبيبه ونجيبه وخيرته في خلقه حافظ سره ومبلغ رسالاته بشير رحمته ونذير نقمته سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد، وعلی آلہ الاطیبین الاطہرین الانجبین الہدات المہدیین المعصومین المکرمین المظلومین الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. بهم نتولى ومن اعدائهم نتبرأ الى الله. قال الله تبارك وتعالى عز اسمه، اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه اضعافا كثيرا والله يقبض ويبسط واليه ترجعون. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. روزے رحلت و وفات جناب ام المومنین مادر فاطمہ زہرا حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، اور ہم سب اس عظیم شخصیت کی یاد منانے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں. سورہ مبارکہ بقرہ قرآن مجید کا دوسرا اور مشہور و معروف اور طولانی ترین سورہ، اور آیت کی نشانی 245 پروردگار عجیب انداز میں مخاطب ہو رہا ہے اور کہہ رہا ہے، منزل لذی ہے کوئی یقرض اللہ قرضا حسنا، جو اللہ کو قرض حسنا دے. آپ نے معمولاً آج کی زندگی میں دیکھا ہوگا کہ جب ہم سفر کرتے ہیں، مثال کے طور پر خاص کر بڑی بڑی شاہراہوں سے گزرتے ہیں، تو وہاں پر جو بورڈز لگے ہوتے ہیں اس پر اس طرح کی عبارتیں لکھی ہوتی ہیں کہ کوئی ہے کہ جسے فلاں چیز خریدنی ہو، کوئی ہے کہ جسے فلیٹ خریدنا ہو، کوئی ہے کہ جسے پلاٹ خریدنا ہو، کوئی ہے کہ جسے انویسٹمنٹ کرنی ہو. خدا بھی اسی انداز سے مخاطب ہو رہا ہے، کہہ رہا ہے منزل لذی ہے کوئی تم میں سے یقرض اللہ قرضا حسنا، کہ جو پروردگار متعال کو قرض حسنا دینا چاہے. پروردگار تیری شان اس سے اجل ہے کہ تو مخلوق سے اپنے بنائے ہوئے سے قرضہ مانگے. تو ان اللہ علی کل شیء قدیر کی منزلت پر فائز ہے، تو واللہ غنی عن العالمین کی منزلت پر فائز ہے. تیرے خزانے قدرت میں کس چیز کی کمی ہے کہ تو مخلوقات سے قرضہ مانگ رہا ہے؟ پروردگار کہہ رہا ہے کہ نہیں، مجھے قرضہ چاہیے. پھر اس کے بعد فَيُزَاعِفَهُ عَضْعَافًا كَثِيرًا، پروردگار کہہ رہا ہے مجھے قرضہ دو اور جب میں واپس کروں گا قرضہ تو اتنا ہی واپس نہیں کروں گا، کئی گنا بڑھا کر کے واپس کروں گا. فَيُزَاعِفَهُ عَضْعَافًا كَثِيرًا. پھر پروردگار کہتا ہے وَاللَّهُ، وہی پروردگار ہے کہ جو یَقْبِضُ وَيَبْسُطُ، کہ جو ہاتھ کو روکتا بھی ہے اور ہاتھ کو چھوڑ بھی دیتا ہے. یقبضو کا معنی اگر آپ جا کر کے دیکھیں لغت میں تو کہا جاتا ہے کسی بھی چیز سے اپنے ہاتھ کو روک لینا، اس کو کہا جاتا ہے یقبض. اسی لیے جو ملک الموت آ کر کے ہم کہتے ہیں روح کو قبض کر لیا، یعنی کیا؟ یعنی روح کو لے لیا، روح کو اس شخص سے جدا کر دیا. کب؟ پروردگار متعال ہے کہ جو جدا کرتا ہے، پروردگار ہے کہ جو روک لیتا ہے. واللہ یبسط، اور وہی ہے کہ جو عطا کرتا ہے، دیتا ہے. ہمارے یہاں پر بھی استعمال ہوتا ہے اردو میں بسط ید، یا مثال کے طور پر زیارت وارثہ سے متعلق کہا جاتا ہے زیارت مبسوطہ. کیوں کہتے ہیں زیارت وارثہ کو زیارت مبسوطہ؟ کیونکہ یہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ زیارت ہے کہ جو کسی زمان اور کسی مکان کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، کھلی ہوئی زیارت ہے. زیارت مبسوطہ یعنی کھلی ہوئی زیارت، یعنی آپ کہیں بھی اور کبھی بھی اسے پڑھ سکتے ہیں. امام حسین کی زیارات کی دو اقسام ہیں، ایک زیارات وہ ہیں کہ جسے کہا جاتا ہے زیارت مطلقہ، یعنی آپ کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں. بعض زیارات مختص ہیں زمان و مکان کے ساتھ کہ عرفہ کا دن ہو تو یہ پڑھو، شب قدر ہو تو یہ پڑھو، عاشور کا دن ہے تو یہ پڑھو، اربعین کا دن ہے تو یہ پڑھو، 15 رجب ہے تو یہ پڑھو، 15 شعبان ہے تو یہ پڑھو، عید الفطر کا دن ہے تو یہ پڑھو. وہ زیارات الگ ہیں، یہ زیارات الگ ہے. زیارت وارثہ کو کہا جاتا ہے زیارت مبسوطہ، یعنی کھلی ہوئی زیارت، یعنی کبھی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں کسی بھی زمان میں کسی بھی مکان میں. پروردگار کہہ رہا ہے کوئی جو تم میں سے مجھے قرض دے، میں زیادہ کر کے کئی گنا کر کے واپس پلٹاؤں گا. واللہ یقبض واللہ یبسط، وہی پروردگار ہاتھ کو روکتا ہے، وہی پروردگار چھوٹ دیتا ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تمہیں اسی کی طرف تو پلٹ کر کے جانا ہے. اب یہاں پر عزیزان گرامی قدر سوال یہ ہے کہ وہ پروردگار کے جس کی نسبت میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ اِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَاللَّهُ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، یہ بعض دفعہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، یعنی ہم الفاظ ادا کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں اس کا مطلب اور مفہوم اور معنی سمجھ میں نہیں آتا. جب ہم کہتے ہیں خدا غنی ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک آسان سی مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. بعض دفعہ گھروں میں ایسی کوئی بیکار شے پڑی ہوتی ہے جس سے متعلق انسان یہ سوچتا ہے کہ کوئی آئے اسے اٹھا کر کے لے جائے، بیکار میں گھر میں پڑی ہے، جگہ گھیر رہی ہے، اذیت میں مبتلا کر رہی ہے، تکلیف دے رہی ہے، کوئی آئے اسے اٹھا کر کے لے جائے. ہوتا ہے نا ہر گھر میں کوئی نہ کوئی ایسی شے پڑی ہوتی ہے. یہ جو آپ کی اس شے کی نسبت کیفیت ہے اس کو کہا جاتا ہے غنا اور بے نیازی، یعنی آپ کو ذرہ برابر اس کی ضرورت نہیں ہے، نہ ابھی ضرورت ہے، نہ بعد میں کبھی ضرورت ہے، نہ پہلے ضرورت تھی، بیکار میں ایک چیز پڑی ہوئی ہے، کوئی اٹھا کر کے لے جائے تو جان چھوٹے. اس مرحلے کو کہا جاتا ہے غنا اور بے نیازی، یعنی ضرورت کا نہ ہونا. پروردگار کہتا ہے واللہ غنی عن العالمین، تمہارے یہ جتنے بھی عالم ہیں نا، پروردگار کی کیفیت تمہاری ساری دنیا اور سارے جہان کی نسبت ویسے ہی ہے جیسے کوئی اضافی چیز پڑی ہوتی ہے، تمہیں اس کی ضرورت نہیں ہوتی. خدا کو تمہارے تمام تر جہانوں کی کوئی ضرورت نہیں. یہ وہ مرحلہ ہے، وہ پروردگار، وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ کہہ رہا ہے مجھے قرض چاہیے. پروردگار، اچھا اب جب بھی قرض کی بات آتی ہے تو ہم دیکھیں گے کہ قرض کن مقامات پر لیا جاتا ہے. قرض لینے کے لیے، اب یہاں پر گفتگو چونکہ اس مقام تک پہنچ گئی ہے تو میں اس نقطے کو بیان کرتا ہوا آگے بڑھوں کہ روایت میں، آج ہی میں ایک روایت دیکھ رہا تھا، بہت ہی عمدہ روایت، کہا کہ جنت میں یہ لکھا ہوا ہے کہ صدقہ دینے کا ثواب 10 برابر ہے اور قرض دینے کا ثواب 18 برابر ہے. ہمارے یہاں پر صدقہ دینے کو زیادہ فضیلت کا باعث سمجھا جاتا ہے، قرض دینے کو نہیں. روایات میں یہ بات مسلم طور پر ذکر ہوئی ہے کہ قرضہ دینے کا ثواب زیادہ ہے. اچھا اب وجہ کیا ہے؟ اب میں سوچ میں پڑا ہوا تھا کہ کیا وجہ ہے کہ صدقہ نسبتاً آپ دیکھیں تو قرض کی نسبت آپ کو پتا ہوتا ہے کہ واپس پلٹ کر کے آئے گا، صدقے کی نسبت پتا ہے کہ چلا گیا، صدقے کا ثواب زیادہ ہونا چاہیے، انسان سے ہمیشہ کے لیے وہ مال جدا ہو گیا، قرضے کا مال واپس پلٹ کر کے آئے گا. اسی سوچ میں گرفتار تھا کہ 2-3 روایتیں میں نے اور پڑھی تو آئندہ آنے والی ایک روایت میں ہمیشہ کی طرح جب انسان الجھ جاتا ہے تو سلجھانے کے لیے سوائے محمد و آل محمد کے کوئی اور دروازہ نظر نہیں آتا. جب گتھی الجھ جاتی ہے تو سلجھتی انہی کے ہاتھوں سے ہے. یہی سوچ رہا تھا کہ کیا وجہ ہوگی تو 3-4 روایت میں امام معصوم نے اس کی وجہ بیان کی. کب؟ وجہ یہ ہے کہ صدقہ مستحق کے پاس بھی جاتا ہے اور غیر مستحق کے پاس بھی جاتا ہے، لیکن قرضہ وہ ہے کہ جو صرف مستحق لینے کے لیے آتا ہے، غیر مستحق کبھی قرضہ لینے کے لیے نہیں آتا. کہ اس وجہ سے پروردگار متعال نے قرضے کو زیادہ اہمیت دیا. اب معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں صدقہ جب آپ کسی کو دے رہے ہوں تو مستحق بھی آ جاتا ہے، غیر مستحق بھی آ جاتا ہے، لیکن قرضہ لینے وہی آتا ہے کہ جسے ضرورت ہوتی ہے، اسی لیے کہا گیا کہ قرضے کا ثواب زیادہ ہے. اب عزیزان گرامی قدر، پروردگار قرضہ مانگ رہا ہے، قرضہ ہوتا کیا ہے؟ دیکھیں قرضے کی دو خصوصیتیں ہیں، ایک قرضہ ہمیشہ امور مادی کے ساتھ مخصوص ہے، قرضہ ہمیشہ جو دیا جائے گا محسوسات میں قرضہ دیا جائے گا، ان چیزوں میں قرضہ دیا جائے گا کہ جسے آپ حس کر سکتے ہیں، جسے آپ حس کر سکتے ہیں. میں کہوں آپ اپنی خوشی مجھے قرضہ دے دیں، ممکن ہے، کیونکہ خوشی مادی نہیں ہے، خوشی ایک احساس کا نام ہے، احساس قرضے میں نہیں دیا جا سکتا، ہمیشہ قرضے میں کوئی مادی شے دی جائے گی، پیسہ دیا جائے گا، گاڑی دی جائے گی، مکان دیا جائے گا، مثال کے طور پر گھر میں چینی ختم ہو گئی تو چینی قرضہ لی جائے گی، برابر سے چائے پتی ختم ہو گئی تو ہر وہ شے کے جو مادی ہوگی وہ قرضہ دیا جائے گا۔ اب مادی اشیاء کا قرضہ کون مانگ رہا ہے؟ وہ مانگ رہا ہے کہ جو مادیت جس کے یہاں وجود نہیں رکھتی، کہ جس کا وجود صرف اور صرف مجرد ہے، جو نہ جسم رکھتا ہے، نہ مکان رکھتا ہے، نہ زمان رکھتا ہے، نہ کہیں پایا جاتا ہے، سب جگہ پایا جاتا ہے، نہ کسی زمانے سے مختص ہے، تمام تر زمانوں پر حاوی ہے، وہ پروردگار کی جس کے یہاں مادے کا تصور نہیں پایا جاتا، جو خالق مادہ ہے، وہ کہہ رہا ہے مجھے قرضہ دو، جبکہ قرضہ صرف مادی چیزوں میں دیا جاتا ہے۔ دوسری خصوصیت، قرضہ ہمیشہ، آپ ہمیشہ توجہ کریں کہ قرضہ جب بھی دیا جائے گا سامنے والے کی ضرورت پر قرضہ دیا جائے گا۔ اب مجھے پیسوں کی ضرورت ہو اور آپ مجھے چائے پتی دے دیں تو میرا قرضہ پورا نہیں ہوگا، اگر مجھے گاڑی کی ضرورت ہے اور آپ مجھے مثال کے طور پر گھر دے دیں تو میری ضرورت پوری نہیں ہوگی۔ قرضے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ایسی شے عطا کرے جو سامنے والے کی ضرورت کو پورا کرے۔ اب میرے پاس رہنے کے لیے گھر ہے، گاڑی نہیں ہے، آپ مجھے گھر دے دیں، ایک اور مجھے ضرورت نہیں ہے، میرے پاس رہنے کے لیے گھر ہے، مجھے گاڑی چاہیے، میرے پاس پیسے ہیں مثال کے طور پر، لیکن کوئی لینے جانے والا نہیں ہے دکان سے چیز، اب میں برابر میں اپنے بچے کو بھیجوں، جاؤ برابر سے چینی لے آؤ، برابر والے ایک کلو چینی کے پیسے دے دیں، بھائی پیسے میرے پاس بھی ہیں، لینے جانے والا کوئی نہیں ہے، اس موقع پر چینی دیجئے تاکہ یہ ضرورت پوری ہو۔ بس ہمیشہ قرضہ جب دیا جائے گا تو سامنے والے کی کسی ضرورت کو پورا کیا جائے گا۔ اب وہ پروردگار قرضہ مانگ رہا ہے کہ جس کے یہاں ضرورت کا تصور ہی نہیں پایا جاتا۔ اب پروردگار میں تجھے کیا دوں کہ تیری ضرورت پوری ہو جائے، تیرے یہاں تو ضرورت کا تصور نہیں پایا جاتا، تو غنی ہے۔ اب یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پروردگار متعال قرضہ مانگتا کیوں ہے۔ اس آیت کے شان نزول میں ختم مرتبت احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرماتے ہیں کہ پہلے یہ آیت نازل ہوئی کہ من جاء بالحسنت فلہ خیر منہا، جو پروردگار متعال کے یہاں اچھائی لے کر کے آئے گا پروردگار اس سے بہتر اسے عطا کرے گا۔ کب؟ محمد مصطفیٰ نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا پروردگار سے، کہا پروردگار اللہ رب زدنی، پروردگار تو اس ثواب کو میری امت کے لیے زیادہ فرما۔ پھر آیت نازل ہوئی من جاء بالحسنت فلہ عشر امثالہا، جو پروردگار متعال کے پاس حسنے کو لے کر کے جائے گا، خوبی کو لے کر کے جائے گا، پروردگار دس برابر دے گا۔ کہا پھر محمد مصطفیٰ نے دعا مانگی رب زدنی، پروردگار اس کو اور زیادہ فرما۔ کہا کہ پھر یہ تیسری آیت نازل ہوئی کہ منزل الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ اضعافا کثیرا، کہ پروردگار کو جو قرض دے گا پروردگار کئی گنا کر کے واپس کرے گا۔ اور یہ تیسری آیت ہے کہ پروردگار نے عدد کا ذکر نہیں کیا بلکہ کہا کہ کئی گنا کر کے تمہیں واپس کروں گا۔ یہ وہ مقام ہے عزیزان گرامی قدر۔ اب آئیے نہج البلاغہ میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اسی آیت کے ضمن میں ارشاد فرماتے ہیں استقرضکم، تم سے وہ قرضہ مانگ رہا ہے لہو خزائن السماوات والارض، کہ آسمان کے خزانے بھی جس کے لیے ہیں اور زمین کے خزانے بھی جس کے لیے ہیں۔ اب ہم جا کر کے سوال کریں تو کس سے جا کر کے سوال کریں؟ اسی سے تو سوال کرنا زیبا ہے کہ جو دعوی سلونی کرتا ہوا نظر آئے، اس کے علاوہ تو کس سے جا کر کے سوال کریں؟ مولا جب آپ خود فرما رہے ہیں کہ وہ پروردگار لہو خزائن السماوات والارض وہو الغنی الحمید نہج البلاغہ، اور وہ تم سے قرضہ مانگ رہا ہے، مولا آپ خود فرما رہے ہیں کہ وہ غنی ہے، اسے ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے زمین اور آسمان کے خزانے ہیں، تو پھر وہ قرضہ کیوں مانگ رہا ہے؟ امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں ارشاد فرمایا، امیر المومنین فرماتے ہیں انما ارادا ان یبلوکم ایکم احسن عملا، وہ تم سے قرضہ اس لیے مانگ رہا ہے کیونکہ دیکھنا چاہتا ہے تم میں سے کون ہے کہ جس کا عمل اچھا ہے، تم میں سے کون ہے کہ جو اللہ والا ہے، تم میں سے کون ہے کہ جس کے دل میں مال کی محبت پائی جاتی ہے۔ کافی کے اندر، اصول کافی کے اندر روایت اسی آیت کے ضمن میں، راوی کہتا ہے کہ میں پہنچا مولا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، اور کہتا ہے کہ میں نے سوال کیا مولا سے ان ہذہ الآیہ اس آیت کے بارے میں کہ یہ آیت کیا کہنا چاہ رہی ہے، من الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، یہ آیت کہنا کیا چاہ رہی ہے؟ کہا امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ ہر جگہ مال دینے کی فضیلت کو بیان نہیں کر رہی، ہر جگہ مال دینے کا اپنا ثواب ہے، ہر جگہ مال دینے کی اپنی فضیلت ہے، تمام تر اچھے امور میں پیسہ خرچ کرنے کی اپنی فضیلت ہے، کہ یہ جو فضیلت یہ آیت بیان کر رہی ہے کہ فَيُضَاعِفَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً، کہ پروردگار کئی گنا کر کے واپس پلٹائے گا، یہ فضیلت صرف اور صرف، امام علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں امام صادق، یہ صرف اور صرف صلت الامام خاصتاً اس مقام پر ہے کہ جہاں پر انسان اپنے امام کو کوئی پیسہ دے دین کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے، یعنی یہ وہ پیسہ نہیں ہے کہ جو انسان اپنی مرضی سے دین کے راستے میں خرچ کرے، بلکہ یہ وہ پیسہ ہے کہ جو انسان امام کو دے کہ مولا جہاں آپ دین کی ضرورت سمجھے وہاں پر خرچ کریں۔ اب ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ چونکہ میرے یہاں پر جہل پایا جاتا ہے، اس لیے اگر میں دین کی راہ میں بھی خرچ کروں گا تو ممکن ہے ایسی جگہ خرچ کروں جہاں خرچ کرنے کی ضرورت نہ ہو، میں سمجھ رہا ہوں کہ دین کی ضرورت ہے، دراصل وہ دین کی ضرورت نہ ہو، لیکن جب امام کو دے دیا اور وہ جس کے پاس علم الہی ہے وہ خرچ کرے گا تو وہی خرچ کرے گا کہ جہاں پر حقیقتاً دین کی ضرورت پائی جا رہی ہوگی۔ اب عزیزان گرامی قدر، کا انسان اپنے مال کو، امام نے کہا خاص اس مورد کو بیان کر رہے صلۃ الامام خاصۃ، کہ جہاں انسان پیسہ دے، کس کو دے؟ ہم کہتے ہیں نا صلہ رحم، صلہ رحم کیا ہوتا ہے؟ کہ انسان اپنے رحمی رشتہ داروں کے ساتھ، یعنی اپنے خونی رشتہ داروں کے ساتھ بخشش سے پیش آئے، یا امام کہہ رہے ہیں صلۃ الامام، یہ امام کو دینے سے مخصوص ہے کہ جا اپنا مال گرچہ دین کے راستے پہ خرچ کرنا چاہو لیکن اپنا مال اپنی مرضی سے دین کے راستے پر خرچ نہ کرو، بلکہ اپنا مال لے کر کے جاؤ اور زمانے کے امام کے قدموں میں رکھو اور کہو مولا مال میرا ہے، آپ اپنی مرضی سے خرچ کیجئے، یہ آیت اس مقام کو بیان کر رہی۔ اور اگر تاریخ اسلام میں کوئی ایسی شخصیت ڈھونڈنے نکلیں کہ جس نے اپنا سارا کا سارا مال لا کر کے اپنے زمانے کی حجت کے قدموں میں رکھ دیا ہو، تو پہلی شخصیت آپ کو ختیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا کی صورت میں نظر آئے گی۔ ختیجہ کبریٰ اگر چاہتی تو اپنا مال خود اپنی مرضی سے دین کے راستے پر خرچ کر سکتی تھیں، غریبوں کو کھانا کھلا سکتی تھی، غلاموں کو آزاد کر سکتی تھی، مسکینوں کی مدد کر سکتی تھی۔ رسول اللہ کہتے ختیجہ یہاں پر خرچ کرو، ختیجہ وہاں پر خرچ کرتی، لیکن ختیجہ کے یہاں پر سلسلہ اور کیفیت یہ نہیں ہے کہ رسول کہیں کہ ختیجہ آپ اس مقام پر خرچ کیجئے تو ختیجہ خرچ کریں، یہ عام صدقہ دینا ہے، یہ عام اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو قرض دینا نہیں ہے۔ روایت کہہ رہی ہے اللہ تعالیٰ کو قرض دینا وہ ہے کہ جا انسان اپنا مال حجت خدا کو دے دے کہ اے اللہ کے رسول، آج تک یہ مال ختیجہ کا مال تھا، آج کے بعد یہ مال ختیجہ کا مال نہیں ہے، آج کے بعد جہاں آپ چاہیں اسے خرچ کریں، ختیجہ کی کوئی مرضی نہیں ہے، اب آپ اپنی مرضی سے چاہیں جہاں اس کو خرچ کریں، یہ وہ مقام ہے ختیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا کا۔ اب تصور کریں ایک خاتون کہ جس کو کہا جاتا ہو ملیکۃ العرب، عرب کی ملکہ، روایت نے لکھا کہ جب سامان تجارت جاتا تھا اور وہاں سے جو مبادلہ آتا تھا وہ مبادلہ اونٹوں پر آتا تھا۔ اب اس کیفیت کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، مثال کے طور پر آپ ایک پوری سوزوکی بھر کر کے سامان کسی کے یہاں بھیجیں اور جب وہ خرید لے گا تو پیسے دے گا 25,000 روپے، سامان سوزوکی میں جاتا ہے 25,000 روپے جیب میں آتے ہیں، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ واپسی میں 25,000 روپے سوزوکی میں نہیں آتے۔ کہا کہ سامان صرف اونٹوں پر نہیں جاتا تھا بلکہ سامان کا جو مبادلہ آتا تھا وہ اونٹوں پر لاد کر کے لایا جاتا تھا، اتنی مال و دولت ختیجہ کے پاس، ملیکۃ العرب۔ لیکن یہاں پر کمال یہ ہے ختیجہ کبریٰ کا کہ اس زمانے جاہلیت میں بھی ختیجہ تجارت کرتی تھیں، اپنا مال دیتی تھیں، لوگوں کو قرض دیتی تھیں، اونٹوں پر لاد کر کے سامان بھیجا کرتی تھیں، واپس مبادلہ آتا تھا، لیکن اس زمانے جاہلیت میں ان تمام تر فعالیتوں کے ساتھ بھی ختیجہ کو طاہرہ کہا جاتا تھا۔ ختیجہ کو مبارکہ کہا جاتا تھا. یہ کمال. اور بی بی نے کر کے بتایا کہ خاتون معاشرے کے امور میں حصہ لے سکتی ہیں, لیکن شرط کیا ہے؟ کہ اپنی طہارت و پاکیزگی کو حفظ کرے. معاشرے کے تمام تر امور میں حصہ لے, لیکن اس طرح سے حصہ لے کہ لوگ کہیں کہ معاشرے کے امور تو انجام دیتی ہے لیکن ہے طاہرہ, مطہرہ ہے. طہارت اس کے پاس پائی جاتی ہے, پاکیزگی اس کے پاس پائی جاتی ہے. وہ ملکۃ العرب, وہ بی بی. اور میں بھی آگے چل کر کے کچھ جملے عرض کروں گا کہ بعض دفعہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ محبت شوہر اور بیوی کی محبت ہے. یقیناً شوہر اور بیوی کی محبت ہے, لیکن اس سے بڑھ کر کے ایک ماموم اور امام کی محبت ہے, ایک مسلمان اور رسول خدا کی محبت ہے. میں بعض جملے بیوی کی آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ جس سے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ صرف اور صرف شوہر کی بیوی سے محبت نہیں تھی, بلکہ یہ محبت کا مرحلہ یہ تھا کہ اللہ کے رسول, چونکہ آپ اللہ کے رسول ہیں اس لیے ختیجہ آپ سے محبت کرتی. اس زمانہ جاہلیت, خود رشتہ بھیجا بی بی نے, سامنے چل کر کے رشتہ بھیجا اور اپنی بہن کے ذریعے عمار یاسر کو خبر پہنچائی, اور عمار یاسر نے رسول اللہ تک خبر پہنچائی کہ ختیجہ کبرا آپ سے شادی کرنا چاہتے. اب جس طرح آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ لڑکے والے رشتہ لے کر کے لڑکی والوں کے یہاں جاتے ہیں, اسی طرح اس زمانے میں بھی رسول اللہ اپنے چچا ابو طالب کو لے کر کے حضرت ختیجہ کبرا سلام اللہ علیہا کے گھر پر تشریف لے گئے. دیکھیں نا کہ جو شخص جب رشتہ لینے کے لیے جاتا ہے تو آپ نے محسوس کیا ہوگا, ہر خاندان میں پیش آتا ہے کہ جو اپنے سب سے زیادہ قریبی افراد ہوتے ہیں, سب سے زیادہ مورد اعتماد افراد ہوتے ہیں, انہیں لے کر کے جایا جاتا ہے. اب مثال کے طور پر کوئی شخص کسی جگہ پر جاب کرتا ہو اور آپ کے چچا کو پسند نہ ہو کہ آپ اس جگہ پر جاب کریں, اور اب آپ نے رشتہ لے کر کے جانا ہے تو آپ چچا کو لے کر کے نہیں جائیں گے. کیوں؟ وہاں جا کر کے کہیں یہ نہ کہہ دے کہ یہ فلاں جگہ پر جاب کرتا ہے, مجھے پسند نہیں, انہیں مت لے کے جائیے, خطرناک ہے. اب جو کہتے ہیں کہ ابو طالب کے ایمان پر ہمیں شک ہے, تو وہ محمد مصطفیٰ کے جو رسالت کے منصب پر فائز تھے, جب اپنا رشتہ لینے کے لیے جا رہے ہیں تو ابو طالب کو ساتھ لے جا کر کے یہ بتا رہے ہیں کہ اگر ابو طالب سے محمد کے اسلام کو خطرہ ہوتا تو کبھی لے کر کے نہ جاتے. لے جانا بتا رہا ہے کہ ابو طالب محمد مصطفیٰ کی رسالت کے شریک ہیں. اب لے کر کے چلے, پہنچے ختیجہ کبرا کے گھر میں. اب حضرت ختیجہ کے جو چچا تھے وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ شادی ہو. وجہ کیا تھی؟ وجہ بہت واضح تھی کہ بالآخر حضرت ختیجہ بہت مالدار خاتون تھی, رسول اللہ نسبتاً فقیر تھے اس زمانے میں, فقر کا عالم تھا, تنگ دستی کا عالم تھا. حتیٰ روایات نے لکھا کہ رسول اللہ کے پاس رہنے کے لیے اپنا گھر نہیں تھا, اپنے چچا کے گھر میں رہتے تھے, حضرت ابو طالب کے گھر میں رہتے تھے. کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ پیدائش سے پہلے بابا کا انتقال ہو گیا اور پیدا ہونے کے بعد ماں اس دنیا سے گزر گئی, ابو طالب نے پالا. اور پروردگار متعال نے کیا خوب ابو طالب کو اجر عطا کیا, یعنی واقعا ابو طالب کو قیامت کے دن, جو رسول اللہ کی روایت ہے کہ اے میرے چچا میں قیامت کے دن آپ کی ایسی شفاعت کروں گا کہ لوگ دیکھتے رہ جائیں گے, اس قیامت کے اجر کو چھوڑ دیجئے, اگر اس دنیا ہی میں ابو طالب کے اجر کو تلاش کرنے کے لیے نکلیں تو ابو طالب نے اللہ کی حجت کو اپنے گھر میں پالا. تو پروردگار نے دنیا میں بدلہ یہ دیا کہ اے ابو طالب تو نے ہماری حجت کو پالا ہے, اب تیرا بیٹا محمد کے گھر میں پرورش پائے گا. یہ دنیا میں ابو طالب کا اجر ہے کہ علی جیسا با عظمت محمد مصطفیٰ کے گھر میں پرورش پا رہا ہے. اور کیسے, ابھی آگے چل کر کے بیان کروں. رشتہ لے کر کے پہنچے حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہا کے گھر میں. چچا نے کہا کہ ہمارے یہاں حق مہر اتنے سکے ہوتے ہیں سونے کے. رسول اللہ نے کہا کہ معذرت, میں اتنے سکے حق مہر کے نہیں دے سکتا. اب اس طرف یہ باتیں چل رہی ہیں اور درمیان میں پردہ لگا ہوا ہے, اور اس طرف ملکۃ العرب تشریف فرما ہے. اپنی ایک خادمہ کو بلایا اور بلا کر کے کہا جاؤ محمد کے لیے پیغام لے کر کے جاؤ کہ میرے چچا جتنا مہر کہہ رہے ہیں اتنے مہر کو قبول کر لیں. اب یہاں پر بھی رسول اللہ کو شادی سے پہلے ہی کتنا ایمان ہے ختیجہ کبرا سلام اللہ علیہا پر, کہ سامنے سے پلٹ کر کے سوال نہیں کیا کہ ختیجہ کیا ہوگا, یہ کیوں کہہ رہی ہے, میں تو نہیں دے سکتا ہوں, میں آگے پھنس جاؤں گا, پریشان ہو جاؤں گا. بس جیسے ہی ختیجہ کا پیغام ملا کہ اے اللہ کے رسول قبول کر لیجئے, رسول اللہ نے قبول کر لیا. اب کوئی اور ऑप्शन नहीं था उनके चचा के पास निकाह करवाने के अलावा, कहा कि ठीक है हमें कबूल है आप निकाह करवाइए, जब हमारी बच्ची भी राजी है, आपका बच्चा भी राजी है और हक महर भी आपने कबूल कर लिया है तो निकाह पढ़ाइए। अब निकाह पढ़ाने के लिए किसका इंतखाब किया गया? अबू तालिब का इंतखाब किया गया। हज़रत अबू तालिब ने निकाह शुरू किया, कहा ऐ मोहम्मद तुमने कबूल किया है, लाओ ला करके रखो हक महर ताकि मैं निकाह पढ़ाऊँ। अब हक महर आए तो कहाँ से आए? खतीजा के कहने पर कबूल तो कर लिया रसूल अल्लाह ने, निकाह पढ़ाने का ज़माना है, हक महर की ज़रूरत है। का इतनी देर में खादिमा चली और आकर के रसूल अल्लाह के सामने हक महर रखा और कहा कि ये हक महर खतीजा ने भेजा है, और कहा ऐ अल्लाह के रसूल ये मेरा माल है लेकिन ये आज से आपका है, आप अपनी तरफ से इसे मेरा हक महर रख लीजिए। हक महर आ गया, अबू तालिब ने निकाह पढ़ा दिया, रसूल अल्लाह उठे जाना चाहते हैं, अंदर से आवाज आई मोहम्मद कहाँ जा रहे हो? कहा कि मैं जाऊँगा, अब चूंकि हमारा निकाह हो गया है मुझ पर अब जिम्मेदारी है, आपको लेकर के जाना है अपने घर पर, तो इंतज़ाम करूंगा, घर का इंतज़ाम करूंगा, कामकाज करूंगा ताकि कोई घर ले सकूं और उसके बाद आपको लेकर के जाऊं। कब मोहम्मद कैसी बातें करते हो, अल बैत बैतुक व अना अमतुक, ना सिर्फ ये कि ये घर तुम्हारा घर है बल्कि ये खतीजा भी आज से तुम्हारी कनीज है। ये जो मैंने आपकी खिदमत में पहले पेश किया था कि सिर्फ शौहर और बीवी की मोहब्बत नहीं है, मैं इस जुमले से इस्तनाद करना चाहता था। देखिए शौहर और बीवी की मोहब्बत होती है तो अल बैत बैतुक तो समझ में आता है कि ए मोहम्मद आज के बाद से ये घर तुम्हारा घर है, लेकिन व अना अमतुक मैं आपकी कनीज हूँ ये बता रहा है कि बीवी की शौहर से मोहब्बत नहीं थी बल्कि ये एक मुसलमान खातून थी कि जिसके रसूल अल्लाह से मोहब्बत थी, कि ए अल्लाह के रसूल ना सिर्फ ये कि ये घर आज के बाद से आपका घर है बल्कि एक मुसलमान होने के नाते खतीजा भी आज से आपके गुलाम बनकर के कनीज बनकर जिंदगी गुजार रही। अल बैत बैतुक व अना अमतुक, ये घर आपका घर है, मैं आपकी कनीज हूं आज के बाद से। अब खतीजा का घर मोहम्मद का घर हो गया, और रिवायत ने अजीब जुमला लिखा कि जब रसूल अल्लाह पर परेशानी और इस्तराब का आलम होता था खतीजा के घर में आते थे, चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती थी, सारी की सारी मुसीबतें और परेशानियां दूर हो जाती थी। ताकि जब मक्का के लोग पत्थर मारते थे जब रसूल अल्लाह खतीजा के घर में आते थे, जब खतीजा मरहम करती थी, जब खतीजा पट्टी बांधती थी, जब खतीजा खून को साफ करती थी, अल्लाह के नबी के सारे गम और दर्द दूर हो जाते थे। खतीजा कुबरा सलामुल्लाह अलैहा, हर साल रसूल अल्लाह का अंदाज ये था कि रजब के महीने में गार हिरा चले जाते थे इबादत करने के लिए। एक साल आया कि जब अब गार हिरा, अब जो मोमिनीन हज पर गए हैं उमरा पर गए हैं उन्होंने गारे हिरा को देखा होगा, परवरदिगार मुताल से आज रोज़े की कैफियत में दुआ करते हैं। रमज़ान की जो दुआएं वारिद हुई हैं मफातिहुल जिनान में दूसरी किताबों में, उसमें से एक दुआ यह है कि रमज़ान के महीने में अपने लिए हज की तौफीक पे दुआ करो। परवरदिगार मुताल से दुआ करते हैं, परवरदिगार आज हज़रत खतीजा सलामुल्लाह अलैहा के सदक़े में अपने घर की, अपने नबी के घर की, आइम्मा अलैहिस्सलाम के मज़ारात की ज़ियारत नसीब फरमा। अब जो लोग हज पर गए उन्हें मालूम है कि गारे हिरा, अब सऊदी हुकूमत ने तो उसको रेनोवेट नहीं किया लेकिन इससे पहले जो हुकूमत थी उसने वहाँ पर सीढ़ियाँ बनाई हुई, उस ज़माने की गर्चे पुराने ज़माने की सीढ़ियाँ बनी हुई हैं लेकिन सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। अब आज जो चल करके जाते हैं बुज़ुर्ग हज़रात तो जा ही नहीं पाते, जो जवान जा पाते हैं वो भी कोई हाथ में असा लेकर के, कोई स्टिक लेकर के, कोई लकड़ी लेकर के, अपने साथ पानी रख के, खजूर रख के, मिसाल के तौर पर चने रख के, कि अगर रस्ते में कैफियत ये हो जाए कि भूख लगे तो कुछ खा सकें। और उसके बावजूद अगर कोई जवान, यानी जब हम गए थे तो 50-55 मिनट जवानों को चढ़ने में लग गए थे, बुजुर्गों की बात नहीं, जवानों को, कि जो बहुत तेज़ी से चढ़ रहे थे 50-55 मिनट, ऊपर जाकर के आप देखें सांस फूल जाता है, इंसान हाँपने लगता है। इस आलम में आज जाहिर जाता है गार हिरा पर खतीजा उस जमाने में हर रोज रसूल अल्लाह के लिए गजा लेकर के जाती थी गार हिरा पर, और जाकर के कहती थी ए अल्लाह के रसूल ये आपकी कनीज है कि जो आपके लिए खाना लेकर के आई है। कमाल ये नहीं है अजीजों? कमाल ये नहीं है कि एक बीवी अपने शौहर के लिए खाना लेकर के जाए? कमाल ये है कि जिसके घर में नौकर चाकरों की रेलपेल हो वो नौकरों के हाथों खाना ना भिजवाए, अल्लाह के रसूल के लिए जाए गारे हिरा पर, खुद खाना लेकर के जाए। ये है अजमत खतीजा सलामुल्लाह अलैहा। बस अजीजाने गिरामी कदर, अब आप देखें, तसव्वुर करें कि बीबी खाना लेकर के ऊपर जाती हैं, वहाँ पर पहुँचाती हैं, और साथ कौन जाता है? अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। और अजीज़ों ये अजीब राबता है, خدا کی جانب سے. اس کو سمجھ, اس کی کیفیت کو محسوس کرنے کی کوشش کیجئے گا. جب انسان اپنے آپ کو نبی کا کنیز کہتا ہے, نبی کا غلام کہتا ہے, تو پھر یہ نبی کی کنیز نہیں ہوتی, بلکہ اگر یہ حق کے کنیزی کو ادا کر دے تو خدا پھر اسے اپنی کنیز کہتا ہے. روایت کا جملہ ہے, جب خدیجہ کھانا لے کر کے جاتی تھی تو رسول اللہ پر یہ وحی آتی تھی, اے اللہ کے رسول خدیجہ کو کہہ دیجئے کہ پروردگار اپنی کنیز کو سلام پہنچا رہا ہے. خدیجہ نے رسول سے کہا, اے اللہ کے رسول میں آپ کی کنیز ہوں. لیکن جب خدا کی بات آتی ہے تو خدا کہتا ہے, چونکہ تم ہمارے حبیب کی کنیز ہو, تم محمد کی کنیز نہیں ہو, تم ہماری کنیز ہو, ہماری کنیز کو ہمارا سلام پہنچا دیجیے. یہ وہ عزیزان مرتبہ ہے, مقام ہے خدیجہ کبریٰ کا. رسول اللہ نے اعلان رسالت کیا اور اعلان رسالت کے بعد اب زمین تنگ ہونا شروع ہو گئی. اب چند مسلمان کہا کہ جب پہلے پہل رسول اللہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد الحرام میں آئے, رسول اللہ آگے کھڑے ہوئے, رسول کے پیچھے علی مرتضیٰ کھڑے ہوئے اور علی مرتضیٰ کے پیچھے خدیجہ کبریٰ کھڑی ہوئی. کتنی خوبصورت اسلام کی پہلی نماز خانہ کعبہ کے صحن میں ادا کی جا رہی ہے, کتنی خوبصورت نماز ادا کی جا رہی ہے, جس کا امام محمد مصطفیٰ ہے اور جس کا ماموم علی مرتضیٰ اور خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہما ہے. اتنی خوبصورت نماز. اب زمینہ تنگ ہونا شروع ہو گیا, اب لوگوں نے اذیتیں اور تکلیفیں دینا شروع کر دی. کون رکاوٹ ہے؟ کا دو رکاوٹ ہے, ایک ابو طالب اور ایک خدیجہ. اگر یہ دو نہ ہو آج محمد کا صفایا کر دیں, لیکن کیا کریں کہ مال خدیجہ اتنا زیادہ ہے کہ محمد پر تنگ دستی نہیں آتی اور ابو طالب کی حمایت ایسی ہے کہ ہم محمد کو کچھ نہیں کر سکتے. کیا کیا جائے؟ مختلف حربے اپنائے گئے. آخری حربہ کیا اپنایا؟ کشیب ابی طالب, یعنی وہی ابو طالب کا جو گھر تھا جو دو پہاڑوں کے درمیان ایک وادی میں بنا ہوا تھا, کہ اس میں محصور کر دو عبد المطلب کے بچوں کو اور ایک پیمان لکھو, ایک معاہدہ لکھو, ایک ایگریمنٹ لکھو سارے مکہ کے قبیلے والوں کہ کوئی ان کے ساتھ کسی قسم کی خرید و فروش نہیں کرے گا. اب لکھ دیا گیا وہ پیمان نامہ, اور تمام اس پیمان نامے کو ان کی عادت یہ تھی کہ جو ایگریمنٹ بہت اہمیت کا حامل ہوتا تھا اس کو خانہ کعبہ کے اندر رکھ دیا کرتے تھے. اس ایگریمنٹ کو بھی انہوں نے خانہ کعبہ کے اندر رکھ دیا, کہا کہ کوئی عہد و پیمان ہمارا خانہ کعبہ میں محفوظ ہے, کوئی خرید و فروش نہیں کرے گا عبد المطلب کے بچوں کے ساتھ. اب یہاں پر محصور ہیں عبد المطلب کے بچے ابو طالب کے گھر میں. اب یہاں پر کس کا مال کام آ رہا ہے؟ مسلمانوں کی پرورش کون کر رہا ہے؟ مال خدیجہ. روایات نے لکھا کہ ان قبیلوں میں ایک قبیلہ ایسا تھا کہ جس سے تھوڑے تعلقات اچھے تھے, جس رات ان کے پہرے کی باری ہوتی تھی حضرت خدیجہ کثیر مال کے ذریعے سے ان کو پہرے سے ہٹواتی تھی اور گندم اونٹ پر لدوا کر کے وہ اونٹ شیب ابی طالب میں منگوا لیتی تھی.